الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حدیث نمبر 21، بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی. سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ احتجر التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ. بلا شبہ اللہ عزوجل نے ہر بدعتی سے توبہ کو پردے میں رکھا ہے، روک لی ہے توبہ اللہ عزوجل نے ہر بدعتی سے. یہ حدیث سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف اختصار کے ساتھ حدیث نمبر 2 میں گزر چکا ہے. حدیث کا مفہوم یہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی ان سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، بدعتی انسان کو اللہ ذوالجلال توبہ کی توفیق نہیں دیتے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بدعتی چونکہ بدعت کو ثواب سمجھ رہا ہوتا ہے تو حق کو پہچاننے کی اس سے صلاحیت سلب کر لی جاتی ہے. ابو ایوب السجستانی بیان کرتے ہیں کہ مبتدع جو بدعتی انسان ہے، اصل میں وہ اپنے اعمال اور حقیقت کی طرف رجوع نہیں کرتا. تو حدیث کا مفہوم یہ نکلا کہ بدعتی توفیق سے بھی محروم ہوتا ہے اور حق کو پہچاننے کی صلاحیت اس سے سلب ہو جاتی ہے، اور رجوع کرنے کو عیب سمجھتا ہے، وہ توبہ کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، کیونکہ بدعت کو ہی تو ثواب سمجھ رہا ہوتا ہے. کبھی کسی نے ثواب سے بھی توبہ کی ہے؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدع یبدع بدعا، نئی چیز نکالنا، ایسی چیز پیدا کرنا جس کی کوئی مثال پہلے سے نہ ہو، نئی چیز ایجاد کرنا، کوئی چیز بغیر نمونے کے بنانا. جرجانی بیان کرتے ہیں، الفعل المخالف للسنہ، بدعت ایسے فعل کو کہتے ہیں جو سنت کے مخالف ہو. التعریفات پیج نمبر 41. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہی ما لم یشرعہ اللہ ورسولہ. بدعت ہر اس چیز کا نام ہے جس کو اللہ عز الجلال نے اور اس کے رسول نے بطور شریعت پیش نہ کیا ہو. امام کفوی بیان کرتے ہیں، کل عمل عمل على غیر مثال سبق فهو بدع. ہر وہ عمل جس کی کوئی مثال پہلے سے نہ ہو اسے بدعت کہتے ہیں. تو بدعت ہر اس قول کو، ہر اس فعل کو، ہر اس عقیدے کو کہتے ہیں، لم یشرعہ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ عز وجل نے اس قول کو اتارا نہیں، وہ فعل اپنے پیغمبر سے کروایا نہیں، اور وہ عقیدہ اپنے پیغمبر کو قرآن کے ذریعے، وحی کے ذریعے سمجھایا نہیں. بدعت کی بنیادی طور پہ چند قسمیں ہیں. اعتقادی بدعت، البدعۃ الاعتقادیہ، البدعۃ فی العبودیہ. ہر وہ عبادت جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، عبادت کا لیبل لگا کہ اس کو اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو یہ البدع العبودیہ کا مرتکب ہوتا ہے، شریعت نے اس کا حکم ہی نہیں دیا. اور البدع الاعتقادیہ جیسے کہ جہمیہ، معتزلہ، رافضہ اور دیگر لوگوں کے اعتقادات باطلہ اور فاسدہ ہیں، وہ اس اعتبار سے مبتدع بھی ہیں. البدع العبودیہ اس کی آگے بنیادی طور پہ چار قسمیں ہیں. نمبر 1، ما یکون فی اصل العبادہ، عبادت کے اندر ایک ایسی نئی عبادت گھڑ لے جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، کوئی روزہ، کوئی نماز، کوئی عید، جیسا کہ عید میلاد النبی ہے. نمبر دو، جو شرعی عبادت میں زیادتی ہے، جیسے صلاۃ الظہر کو اور عصر کو پانچ رکھتی ہے، چھ رکھتے پڑھ لے. نمبر تین، عبادت کی ادائیگی کی کیفیت بدل دے. اللہ کا ذکر نماز کے بعد کرنا ہے تو وہ اللہ 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 اور ہو ہو کے نعرے لگانے لگ جائے، شریعت میں تو اس کا کوئی حکم نہیں. نمبر چار، کسی خاص وقت کو عبادت کے لیے خاص کر لے جس کو شریعت نے خاص نہیں کیا، جیسا کہ شعبان کا جو درمیانہ دن ہے، پندرہویں شعبان کو، بس اس دن روزہ بھی رکھیں گے، قیام بھی کریں گے. کیوں؟ اللہ نے تو حکم نہیں دیا اور شریعت میں تو اس بات کا حکم نہیں ہے. یہ چار پہلوؤں میں عبودیت کی بدعت اختیار کی جاتی ہے، اور اعتقادات فاسدہ بھی وہ اعتقادی بدعت ہے. بدعت ہی انسان کو کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے، حدیث کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس اور چاشنی سے وہ محروم کر دیا جائے، اس کو حدیث اچھی لگتی نہیں ہے. امام احمد بن سنان القطان بیان کرتے ہیں، لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبغض اہل الحدیث، دنیا میں کوئی ایسا بدعتی نہیں جو اہل الحدیث سے بغض نہیں رکھتا. فاذا ابتدع الرجل، جب کوئی بدعتی بن جائے، نزع حلاوت الحدیث من قلبی، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے حدیث کی لذت کو چھین لیتے ہیں. بدعت کی مذمت کا دوسرا پہلو یہ ہے، یہ بدترین اور گمراہی والا کام ہے. صحیح مسلم 867، سنن ابن ماجہ 45، وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله، ہر بدعت گمراہی ہے اور سب سے برا کام بدعت ہے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، كل بدعه ضلاله وان رآها حسنه، ہر بدعت گمراہی ہے، لوگ اسے اچھا ہی سمجھے. بدعت تو ابلیس کا پسندیدہ عمل ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، گناہ سے بھی زیادہ ابلیس کو بدعت پسند ہے. لان المعصیہ یتاب منہا، کیونکہ گناہ سے تو توبہ کر لیتا ہے بندہ، توبہ کر لی جاتی ہے. والبدعۃ لا یتاب منہا، اور بدعت سے توبہ کوئی نہیں کرتا. چوتھی بات، بدعت کا مرتکب ملعون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت 1870، سنن ابی داود 2024، من احدث فیها حدثا، جو مدینہ میں کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے، او آوا محدثا، یا بدعتی کو جگہ دیتا ہے، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، اس پہ اللہ، فرشتوں اور پوری دنیا کی لعنت ہے. لا يقبل منه صرف ولا عدل، اس شخص کی نہ فرضی عبادت قبول ہے نہ نفلی عبادت قبول ہے. بدعتی کا ہر قول اور فعل مردود ہے. صحیح بخاری 2697، صحیح مسلم 4467، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اي مردود، جو شریعت میں نئی چیز کا اضافہ کرتا ہے مردود. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، لا يقبل الله صاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرة حتى يدعها، اللہ عز الجلال بدعتی کا روزہ، نماز، حج، عمرہ اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا. چھٹا نقصان، بدعتی جتنی زیادہ کوشش کرتا ہے اتنا اللہ سے دور چلا جاتا ہے. ابو ایوب السختیانی بیان کرتے ہیں، مزداد صاحب بدعہ اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. بتی عبادات میں جتنی بھی محنت کوشش کرتا ہے اتنا وہ اللہ عز الجلال سے دور نکلتا جاتا ہے. اس لیے فضائل ابن عیاض کہا کرتے تھے من علامة البلاء ان يكون الرجل صاحب بدعة. اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ وہ بلاؤں کے شکنجے میں آ چکا ہے تو کسی بدعتی کو دیکھ لو. بدعتی تو نعوذ باللہ رسول اللہ کو منصب رسالت میں خائن تصور کرتا ہے. امام مالک کہا کرتے تھے من ابتدع فی الاسلام بدعا, جو اسلام میں نئی بدعت نکالتا ہے, یراہا حسنتا, اس کو اچھا بھی سمجھتا ہے, فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ, گویا کہ اس نے یہ گمان کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک, اللہ کے رسول نے رسالت میں خیانت کی ہے. کیونکہ اللہ عز وجل فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم, میں نے تو دین مکمل کر دیا, فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا, جو اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں بن سکتا. تو حدیث آپ نے یہ پڑھی کہ اللہ عز وجل توبہ میں رکاوٹ ڈال دیتے, احتجرا, دوسری روایت کے الفاظ ہے احتجب حجب التوبہ, صحیح الترغیب 5-4, کہ اللہ عز وجل بدعتی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے, رکاوٹ ڈالتی ہے, حتی یدع بدعتہ, جب تک بدعت کو نہیں چھوڑتا اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہوتی. بدعتی قیامت کے دن حوض کوثر سے محروم کر دیے جائیں گے جب اللہ کے رسول نے فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی, ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو جنہوں نے میرے دین میں تبدیلی پیدا کر دی, صحیح مسلم 2304. اس لیے بدعت اللہ کے ہاں سب سے مبغوض ترین عمل ہے. عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے ان ابغض الامور الى اللہ البدع, سب سے برا عمل شرک کے بعد وہ بدعت. اس لیے علماء امت کہتے ہیں بدعت کا مرتکب دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرتا ہے. لیس فی الارض صاحب بدع الا وهو یجد ذلتا تغشا. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کوئی ایسا بتی نہیں اس پہ ذلت چھائی ہوتی ہے. کسی نے پوچھا کہ یہ کہاں لکھا ہے, تو انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا, اور آگے فرمایا وكذلك نجزي المفترين, جو خود سے گھڑنے والے ہیں ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے. اس لیے کسی بدعتی کا احترام یہ حقیقت میں اسلام کی عمارت کو گرانے کے مترادف ہے. فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے من وقر صاحب بدعة اورثه الله العمى قبل موتي, جو کسی بدعتی کو عزت و توقیر دیتا ہے اللہ عز الجلال اسے موت سے پہلے اسے قلبی طور پہ مردہ کر دیتے ہیں, اندھا کر دیتے ہیں. من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام. عبداللہ ابن بسر کی روایت ہے کہ جو کسی بدعتی کو عزت دیتا ہے اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں مدد کی. عبداللہ ابن مبارک اس لیے کہا کرتے تھے یکون مجلسک مع المساکین, مسکینوں کے ساتھ بیٹھ جانا, ویاک ان تجلس مع صاحب بدع, لیکن بتیوں کے ساتھ نہ بیٹھنا. اور فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے من جلس مع صاحب البدع لم یعط الحکمہ, جب بدعتی کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ حکمت سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور میرا جی چاہتا ہے وہ احب ان یکون بینی و بین صاحب بدع حصن حصین, مجھے تو یہ بات پسند ہے کہ میری اور اس کے درمیان کو لوہے کا قلعہ ہو, میں اس کو دیکھوں بھی نہ. اس لیے بدعتیوں سے روایت لینا جائز نہیں ہے, بدعتوں سے علم حاصل کرنا جائز نہیں ہے. صحیح الجامع 2207 من اشراط الساعه قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، ان یلتمس العلم عند الاصاغر، کہ اصاغر سے علم حاصل کیا جائے گا. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں ہم المبتدع، اصاغر سے مراد بدعتی ہیں. اور امام مالک اس لیے کہا کرتے تھے لا یؤخذ العلم عن اربع، چار لوگوں سے علم حاصل نہیں کیا جاتا. لا یؤخذ من صاحب ہوا یدعو الناس الی ہواہ، خواہش کا غلام جو لوگوں کو اپنی خواہشات کی طرف بلاتا ہے اس سے علم نہیں لیا جاتا. ولا من سفیہ معلن بالسفہ، بے وقوف انسان جس کے پاس علم بھی ہو جو اپنی بے وقوفی کا اعلان کرتا ہے، بات بات پہ اس کی بے وقوفی ظاہر ہوتی ہے، اس سے علم نہیں لیا جاتا. وَإِن كَانَ مِنْ أَرْوَى النَّاسِ، خواہ وہ بہت زیادہ روایتیں کرنے والا. وَلَا مِنْ رَجُلٍ يَكْذِبُ فِي أَحَادِيثِ النَّاسِ، جو عام گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے اس سے بھی علم حاصل نہیں کیا جاتا. وَلَا مِنْ رَجُلٍ لَهُ فَضْلٌ وَصَلَاحٌ، چوتھے ایسے آدمی سے بھی حدیث نہیں لی جاتی، نہ علم پڑھا جاتا ہے، جو فضل والا ہے، نیکی والا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں میں بول کہہ رہا ہوں. اذا كان لا يعرف ما يحدث، جب تک اس کی حدیث پہ دسترس نہیں ہے، مہارت نہیں ہے. اس لیے عبداللہ ابن مبارک کہا کرتے تھے جب تم کسی ایسے نیک آدمی کے پاس جاؤ جس کو حدیث یاد نہیں ہے اور تمیز نہیں ہے صحیح اور غلط کی، فاغسل اليد، وہاں سے ہاتھ دھو کے واپس آ جایا کرو. امام مالک تو کہا کرتے تھے بئس القوم هؤلاء اہل الاہواء لا یسلم علیہم، یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کو سلام کیا جائے. اور سفیان ثوری نے تو اس سے بڑی بات کر دی، تمہیں پتہ چل گیا ہے یہ بتی ہے، بدعت کی طرف بلاتا ہے. من صافحہ فقد نقض الاسلام عروہ، جو کسی بدعتی سے مصافحہ کرتا ہے اس نے تو اسلام کو کڑی کڑی کر کے توڑ ڈالا ہے. اور فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے من احب صاحب بدع احبط اللہ عملہ، جو بدعتی سے محبت کرتا ہے اللہ تو اس کے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں. واخرج نور الاسلام من قلبی، اور اسلام کی روشنی اس کے دل سے کھینچ لیتے ہیں. اور جو بدعتی سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتا ہے اس نے اپنی بیٹی سے ظلم بھی کیا اور قطع تعلق بھی کیا. فضیل ابن عیاض بیان کرتے ہیں من زوج کریمته من مبتدع فقد قطع رحمها، اس نے قطع رحمی کی اپنی بیٹی کے ساتھ جس نے ایسا قدم اٹھایا. حدیث نمبر 22، شرکیہ کلمات سے دم کرنا جائز نہیں. سیدہ شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارقی ما لم یکن شرک باللہ، تو دم کر کس چیز کے ساتھ؟ ما لم یکن شرک باللہ، جب تک اللہ عز الجلال کے ساتھ شرک پر وہ دم مبنی نہ ہو. ایسے کلمات جو قرآن کے ہیں، جو احادیث ہیں، ان کے ساتھ دم کیا جا سکتا ہے. شفا اس حدیث کی راویہ ہیں، بنت عبداللہ بن عبد شمس بن عادی بن کعب القرشیہ العدویہ، اس کا نام اصل میں تھا لیلہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دم میں شفا رکھی تھی تو شفا کے نام سے معروف ہو گئی. اسلام سے پہلے بھی یہ مریضوں کو دم کیا کرتی تھی مکہ میں، تو یہ لقب اس لیے معروف ہو گیا. اس کی کنیت تھی ام سلیمان. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں 20 ہجری کو یہ فوت ہوئی. 12 روایات شفا بنت عبداللہ سے ہم تک پہنچی ہیں. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ علاج کروانا سنت ہے، اس کے لیے دم کروانا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ اس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں، یعنی اللہ عز الجلال کے نام کے سوا، اس کی کلام کے سوا ایسے اورات اور الفاظ سے دم نہ ہو جس میں شرکیہ کلام. رقیہ جس کو عربی زبان میں دم کہتے ہیں, رقیہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینا, علاج کرنا, جھاڑ پھونک کرنا, اور بعض نے لکھا ہے جن اتارنا. ایسی مؤثر کلام جس کو پڑھ کے دم کیا جائے. ابن الاثیر الجزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الرقیہ العوذہ التي يرقى بها صاحب الآفة. یہ وہ کلمات ہیں جس سے اللہ عز وجلال کی پناہ طلب کی جاتی ہے. کس چیز سے؟ جو کسی آفت میں چلا جائے تو اس کو آفت سے نکالنے کے لیے اللہ کی پناہ میں اسے دینا, اس کو رقیہ کہتے ہیں. اور شمس الحق عظیم آبادی جو سنن ابی داود کی شرح لکھنے والے ہیں وہ فرماتے ہیں الدعاء لطلب الشفاء, شفا کے لیے دعا کرنا یہ بھی رقیہ ہے. اور امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں استرقاء طلب الرقیہ, کسی سے دم طلب کرنا یہ بھی دعا کی قسموں میں سے ہے اور اس کو رقیہ کہتے ہیں. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دم کے جواز پہ علماء کا اجماع نقل کیا ہے, لیکن اس کی بنیادی طور پہ تین شرطیں ہیں. وہ دم اللہ کے نام اور اس کی صفات کے ساتھ کیا جائے, اللہ کی کلام کے ساتھ کیا جائے. دوسری شرط عربی زبان میں وہ الفاظ ہوں یا کم از کم اس کے معنی سے واقفیت ہو. تیسری شرط ان الرقیہ لا تؤثر بذاتها بل بذات اللہ, تاثیر رقیہ میں نہیں ہے, ان الفاظ کے ذریعے تاثیر اللہ نے ڈالنی ہے. تو کتاب و سنت کا دم جائز ہے, جس کے علاوہ ہوگا وہ جائز نہیں ہوگا, یا میکائیل یا اسرافیل یا جبرائیل. اگر لغت عرب کی وہ زبان نہیں ہے اور اس مفہوم بھی نہیں ہے, سمجھ بھی نہیں آ رہی کیا ہے, تو ایسی زبان کے الفاظ بھی اس سے رقیہ کرنا جائز نہیں ہوگا. اہنی مہنی تو کی یار, تم بتیس ہم بو پار, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اگر کسی کا عقیدہ یہ بن جائے کہ یہ شخص شفا دیتا ہے تو پھر بھی رقیہ جائز نہیں ہوگا, بلکہ مسبب اللہ ذوالجلال ہے. وہ اللہ ذوالجلال چاہیں تو راکھ میں برکت ڈال دیں, چاہیں تو بڑی بڑی قیمتی دعاؤں میں بھی برکت نہ ڈالیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم لآل حزم فی رقیۃ الحی, سانپ ڈسنے پہ دم کرنے کی رخصت دی. صحیح مسلم 1298. صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت ہے 2200 اعرضوا علی رقاکم, اپنے دم ذرا مجھے پیش کرو نا. لا بأس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک, ایسے دم کی گنجائش ہے, کوئی حرج نہیں, شرط یہ کہ اس میں شرک نہ ہو. صحیح بخاری کی روایت ہے 5016 كان اذا اشتكى يقرا على نفسه بالمعوذات وينفس, آپ جب بھی بیمار ہوتے تو آپ معوذات پڑھ کے دم کرتے, وينفس اور پھونک لگاتے. صحیح مسلم کی روایت ہے 2186 دم کرنے کے لیے تو اللہ نے جبریل کو بھی بھیجا, بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک, بسم اللہ ارقیک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مکرمہ عائشہ صدیقہ بنت الصدیق حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں صحیح مسلم 2191 كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتكى منا انسان, ہم میں سے جب کوئی بھی بیمار ہوتا مسحه بیمینی, اب اپنے دائیں مبارک ہاتھ سے وہاں ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. صحيح بخاري کی روایت ہے 5738، امرني رسول الله ان يسترقى من العين، مجھے حکم دیا کہ نظر بد سے بھی دم کیا جائے. اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، صحیح مسلم 2198، ما لي ارى اجسام بني اخي ضارعه تصيبهم الحاجه، یہ ضارعہ کے بھائی جو ہیں ان کو کیا مسئلہ ہے ان کے جسموں کو، ان کو بہت جلدی نظر لگتی ہے. فعرضت علیہ فقال ارقیہم، جب ان کو لایا گیا تو فرمایا ان کو دم کرو. حکم کیا ہے رقیہ کا؟ رقیہ کرنے والے کے بارے میں یہ بات یاد رہنی چاہیے، سنت ہے کہ وہ احسان کرے، دم کرے، اور افضل یہ ہے کہ اس کو طلب نہ کیا جائے. یہ ان کے نزدیک ہے جو ولا یسترقون کا معنی یہ کرتے ہیں کہ دم طلب نہ کیا جائے، کیونکہ وہ لوگ جو بغیر حساب کے جنت جائیں گے ان کی چار نشانیاں ہوں گی. ایک ان کی نشانی ہے کہ وہ لوگ لا یسترقون دم طلب نہیں کریں گے، ولا یتطیرون نہ وہ بدشگونی لیں گے، ولا یکتغون نہ وہ لوہے کو گرم کر کے اپنے جسم پہ دم لگائیں گے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وہ اللہ پہ توکل کریں گے. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 220. اس سے ملتا جلتا مسئلہ کیا، تعویذ جائز ہے؟ من علق تمیمة فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. صحابہ کرام کے اندر تعویذ کے بارے میں دو موقف تھے، کچھ اس کو ناجائز کہتے تھے اور کچھ جائز بھی کہتے تھے. سیدہ عائشہ، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جو ناجائز کہتے وہ کہتے یہ شرک ہے، اور جو جائز کہتے وہ کہتے اس کی شروط ہیں. پہلی شرط کہ اگر ایک جاہل انسان اس کو پتہ ہی نہیں، پڑھ ہی نہیں سکتا، تو اس کو لکھ کے وہی چیز دے دے تو وہ قرآن ہی اثر کرے گا، وہ حدیث ہی اثر کرے گی. عربی زبان میں ہو، قرآن اور حدیث اور عربی زبان میں ہو، اور مہان نہ ہو. مہان سے مراد یہ اس کی توہین نہ کی جائے. کچھ لوگ تعویذ کہتے ہیں باندھ لو اپنے بازو پہ، اسی طرح واش روم میں جا رہے ہیں، قرآن لکھا ہے، غسل کر رہے ہیں. یا کچھ لوگ حداہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ اہانت کا ہی پہلو پیش کرتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ لکھو، نعوذ باللہ من ذالک، اس پہ کھڑے ہو کے غسل کرو. اس بنیاد پہ وہ بھی سدن للباب، شرک کا دروازہ بند کرنے کے لیے وہ بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ اس سے بچنا ہی بہتر ہے. حدیث نمبر 23، دعا بہترین عبادت ہے. سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادة، دعا ہی اصل عبادت ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نعمان بن بشیر بن سعد بن ثعلبہ بن جلاس بن زید الانصاری الخزرجی، ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ، یزید بن معاویہ کے بعد 65 ہجری میں یہ فوت ہوئے. 114 حدیث نعمان بن بشیر سے ہم تک پہنچی. حدیث کا مفہوم یہ ہے، عظیم عبادات میں سے ایک دعا ہے. اس قدر یہ عظیم عبادت ہے کہ اس کے لیے اللہ نے 24 گھنٹے کا وقت دیا ہے کہ جب چاہو کرو. الدعاء هو العبادة، یہی تو عبادت کا وہ راز ہے. مخ العبادة، تو عبادت کا مغز ہے. اکرم علی اللہ، اللہ کے یہاں سب سے عزت والی عبادت ہے. دعا کا مطلب ہے سوال کرنا، کسی کو پکارنا، آواز دینا، کام کی ترغیب دلانا، مدد طلب کرنا. اظہار غایت التذلل والافتقار الی اللہ وَلِسْتِكَانَتِ لَهُ. ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں دعا یہ ہے اللہ رب العزت کے سامنے انتہائی عاجزی، محتاجی اور بے بسی کا اظہار کرنا یہ دعا کہلاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 1757، ان اللہ حیی کریم، بے شک اللہ عز و جلال بڑے ہی حیا والے ہیں، بڑے ہی کریم ہیں. اذا رفع الرجل الیہ یدی، جب کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے اسے حیا آتی ہے، ان یردہما صفرا خائبتین، کہ اس کے ہاتھوں کو خالی کیسے واپس لوٹا دوں. دعا تو ہر مصیبت کی نجات ہے. الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا اس مصیبت سے بھی انسان کو نجات دیتی ہے جو آ چکی ہے، جو ابھی تک نہیں آئی. صحیح الجامع 7739. دعا تو تقدیر کو بدل دیتی ہے. لا يرد القدر الا الدعاء، سنن ابن ماجہ 90. دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدلتی. اور بعض روایتوں میں آتا ہے سلسلہ صحیحہ 154، ولا يزيد في ال لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا قضاء کو اللہ کے فیصلے کو بدل دیتی ہے، اور وہ بھی اللہ نے لکھا ہوتا ہے. ولا يزيد في العمر الا البر، نیکی زندگی بڑھا دیتی ہے. دعا نہ کرنا تو غضب الہی کو دعوت دینا ہے، سلسلہ صحیحہ 2654، من لم يسأل اللہ يغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. بالکل دنیا کے برعکس، دنیا سے جو نہیں مانگتا اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، جو مانگتا اس سے ناراض ہوتے ہیں. اللہ سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، مانگو تو خوش ہوتا ہے. اس لیے دعا جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. سورۃ المؤمن 60، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. پروردگار نے حکم دیا ہے تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کتراتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. دعا جب انسان کرتا ہے تو تین چیزوں میں سے ایک چیز اسے ضرور مل جاتی ہے. صحیح الجامع 5637، اما ان يعجل له دعوته، یا تو اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں، و اما ان يصرف عنه من السوء مثلها، یا اس سے کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں، و اما ان يدخرها له في الاخره، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں. لیکن دعا کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں، اخلاص سے دعا کی جائے. دوسری شرط، اللہ عز و جلال کی تعریف کی جائے اور درود پڑھا جائے. جس دعا میں درود نہیں پڑھا جاتا، کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دعا روک لی جاتی ہے جب تک درود نہ پڑھا جائے. صحیح الجامع 4523، دعا آسمان تک چڑھتی نہیں. تیسری شرط، دعا کرنے والا حلال لقمہ کھانے والا ہو، حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. صحیح مسلم 1015. چوتھی شرط، دل جمعی اور یقین کے ساتھ دعا کی جائے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یقین کر کے دعا کرو کہ یہ ضرور قبول ہوگی. واعلموا، یقین یہ بھی کر لو، ان اللہ لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن، ایسے دل کی دعا قبول نہیں ہوتی جو غافل لا پرواہ دل ہو. سلسلة صحيحة 596. پانچویں شرط جلد بازی نہ کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں بس دعا تو قبول ہوئی نہیں اب میں مانگتا ہی نہیں, استعجال کرتے ہیں. دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجب لي, بہت دعا کی ہے سنی نہیں جاتی. فیدع الدعاء, دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے, اصل میں اللہ اس سے توفیق چھین لیتے ہیں, جلد بازی نہ کرے. صحیح مسلم 2735. چوبیسویں حدیث, والد روزے دار اور مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثلاث دعوات لا ترد, تین قسم کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. دعوت الوالد لولدی, والد اپنی اولاد کے حق میں دعا کرے. ودعوت الصائم, روزے دار کی دعا. ودعوت المسافر, اور مسافر کی دعا. اس روایت کے راوی ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ, جن کا تعارف حدیث نمبر 2 میں اختصار سے گزر چکا ہے. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ عز وجل تین لوگوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے, والدین کی دعا, روزے دار کی دعا, اور مسافر کی دعا. کن کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں؟ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لیے دعا کرے اور وہ سامنے نہ ہو. صحیح مسلم 2733. دعوت المرء المسلم بظہر الغیب مستجابہ, کمر پیچھے دعا کریں اللہ فوراً سنتے ہیں. ایک فرشتہ آ جاتا ہے, وہ آ کے کہتا ہے میں بھی آمین کہتا ہوں, اللہ اس کی دعا کو قبول فرما اور میں اس کے لیے کرتا ہوں. دوسری دعا, والد کی اپنی اولاد کے لیے دعا رد نہیں ہوتی. دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالدی علی ولدی, اس طرح بد دعا بھی رد نہیں ہوتی. مظلوم, مسافر اور باپ جب بد دعا دے وہ بھی قبول ہوتی ہے. جامع الترمذی 1905. جو رات کو وضو کر کے سوتا ہے, ذکر کر کے سوتا ہے, اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی. 5042. سنن ابی داود. خوشی کی حالت میں جو دعا کرتا ہے, تنگی کی حالت میں اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. جامع الترمذی 3382. رات کی تاریکی میں جب اچانک آنکھ کھلے تو کوئی یہ الفاظ پڑھ لے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ, یہ الفاظ پڑھ کے جو بھی دعا کرے رد نہیں ہوتی. جامع الترمذی 3414. حاجی اور عمرہ کرنے والے کی دعا رد نہیں ہوتی. صحیح الجامع 3173. نیک لوگ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے, کیسے راضی ہے؟ نیک اعمال کی اسے توفیق دیتے ہیں, تو یہ اللہ کی رضا کی ایک نشانی ہے, ان کی دعا بھی رد نہیں ہوتی. صحیح بخاری 6502. عادل بادشاہ کی دعا بھی رد نہیں ہوتی. سلسلہ صحیحہ 1797. کثرت سے ذکر کرنے والے کی دعا بھی رد نہیں ہوتی. حدیث نمبر 25. اولاد میں عدل کرنا فرض ہے. سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم, اللہ عز وجل سے ڈر جاؤ اور اپنی اولاد میں عدل و انصاف کیا کرو. نعمان بن بشیر کا مختصر تعارف حدیث نمبر 23 میں ابھی گزرا. عدل کیا کر اپنی اولاد میں. عدل کیا ہے؟ انصاف, پیمانہ, برابری, کسی چیز کو ہموار کرنا. العدل الامر المتوسط بین الافراط والتفریط. عدل ایسے معاملے کو کہتے ہیں جو افراط و تفریط کے درمیان ہو, نہ زیادتی نہ کمی, ہر ایک کو پورا پورا حق ملنا, یہ عدل ہے. اور جو عدل کرتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس نے اللہ عز الجلال کے حکم کی تعمیل کی ہے، ارشاد ربانی ہے. اللہ عز الجلال فرماتے ہیں:
قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدین كما بدأكم تعودون.
کہہ دیجئے میرے رب نے حکم دیا انصاف کیا کرو. عدل و انصاف تو اہل علم کا امتیازی وصف ہے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکة وأولو العلم قائما بالقسط. اللہ نے بھی گواہی دی، فرشتوں نے بھی، اور وہ اہل علم جو انصاف پہ قائم ہونے والے ہیں. عدل و انصاف تقوی کی امتیازی نشانی ہے، اور عدل و انصاف کے تین بنیادی اصول ہیں: قول میں عدل، وإذا قلتم فعدلوا، جب تم بات کیا کرو عدل کی بات کیا کرو، کردار میں عدل، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تمہیں فیصلہ کرنا پڑے تو عدل کا فیصلہ کیا کرو. قول و کردار کے بعد محبت و نفرت میں میزان مقیاس عدل ہونا چاہیے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم سے مخالفت ہے تو عدل نہیں چھوڑنا چاہیے. اس لیے تو اللہ عز الجلال نے فرمایا ہے کہ عدل و انصاف کرنے والا تو میرا محبوب ہے. ارشاد ربانی ہے سورۃ الحجرات 9:
وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ عدل و انصاف کرنے والے کو پسند کرتے ہیں. اور آپ نے حدیث پڑھی، جو عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ کا احترام کرتا ہے اس نے تو اللہ کی تعظیم کی، اور عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا. عدل و انصاف کرنے والا تو قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا. صحیح بخاری 660، صحیح مسلم 2377. عدل و انصاف کرنے والا تو قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوگا. صحیح مسلم 1827. ان المقسطین علی منابر من نور عن یمین الرحمن. عدل و انصاف کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے. وکلتا یدیہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ ہی یمین ہیں، برکت والے ہیں. الذین یعدلون فی حکمہم، ایسے لوگوں کے نور پہ ممبروں پہ بٹھائیں گے جو عدل کرنے والے ہیں اپنے فیصلوں میں. واہلیہم، اپنے اہل و عیال میں. وما ولو، اور جو ان کے متحت ہوتے ہیں. عدل کرنا تو انصاف کرنا تو نجات ہے دنیا کی ہر مصیبت سے. العدل فی الغضب والرضا، آپ راضی ہیں یا ناراض ہیں عدل نہ چھوڑیں. صحیح الجامع 3039. اسی لیے اللہ عز وجل نے دردناک عذاب کی نوید سنائی ہے جو عدل کرنے والوں کو قتل کرتا ہے. سورۃ آل عمران 2:1.
إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم.
جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور عدل و انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ عز و جلال ہم سب کو عدل اور انصاف کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.